ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے غصے میں ان کو جواب دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ مت کہو، ان سے یہ کہہ دیا کرو وعلیکم۔ تو اس لیے اسلام نے مسلمانوں کے لیے جس چیز کو نشانی، شعیرہ، علامت قرار دیا وہ سلام ہے، اس کا نعم البدل اور کچھ نہیں ہے۔ اور نہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اس سلامتی والے جملے کو چھوڑ کر کسی اور جملے کو اس کا نعم البدل بنائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب ان دونوں احکامات میں کسی انسان یا کسی مخلوق کی مرضی نہیں چل سکتی، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمان جب مسلمان سے ملے گا تو کہے گا السلام علیکم، مرد جب مرد سے ملے یا مرد جب مردوں کی جماعت کے قریب سے گزریں یا ملیں تو سلام کریں، عورتیں جب عورتوں سے ملیں تو السلام علیکم کہیں۔ اگلے ابواب میں اس مسئلے کو بھی امام بیان کریں گے کہ کیا مرد کے لیے عورتوں کو سلام کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، وہ مسائل آگے چل کے امام بیان کریں گے۔ تو فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے السلام علیکم، اور اسی کو عام کیا جائے، سلام کو عام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم اور وہ بیٹھ گیا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا عشر، دس نیکیاں۔ دوسرا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھا، ارشاد فرمایا عشرون، بیس نیکیاں۔ اور اسی کو عام کیا جائے، سلام کو عام کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم اور وہ بیٹھ گیا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا عشر، دس نیکیاں۔ دوسرا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا، وہ بیٹھا، ارشاد فرمایا عشرون، بیس نیکیاں۔ تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا ثلاثون، تیس نیکیاں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تین حصے ہیں، صرف السلام علیکم کہنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ورحمۃ اللہ ہو تو بیس نیکیاں، اور وبرکاتہ ہو تو تیس نیکیاں۔ اور یہ سلام فرشتوں کے ہاں بھی مقبول ہے اور ان کے ہاں بھی مشہور ہے اور ان کے ہاں بھی یہ سلام رائج ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایمان والوں کو سلام کرتے ہیں، جنت میں ایمان والوں کو، اہل جنت کو وہ سلام کریں گے یا سلام کہیں گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے مناقب اور فضائل میں یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل ہیں، یقرأ علیک السلام، تو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اور یہ متفق علیہ روایت اس کے آخر میں ہے، یہ کہتی ہیں کہ وہو یرا ما لا ارا یا ما لا، فرمایا یہ کہنے لگی کہ ہاں ظاہر ہے وہ سب کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو جبریل وہیں موجود ہوں گے۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ھذا جبریل، یہ جبریل ہے اور یہ عائشہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ مناقب اور منقبت اور فضیلت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ جبریل روح الامین اور سید الملائکہ ان کو سلام کہتے اور سلام کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو منقول ہے، ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھانے کے لیے جب کوئی بات کرتے تو تین مرتبہ جملہ ارشاد فرماتے تاکہ سب لوگ بات سمجھ جائیں۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی، اور جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو تین مرتبہ سلام کرتے. امام النووی نے لکھا ھذا محمول علی ما اذا کان الجمع کثیرا، اگر بہت سارے لوگ ہوں اور اس کی ضرورت ہو، ورنہ ایک مرتبہ سلام کافی ہے، اور اگر اس کی ضرورت ہو تو دو یا تین مرتبہ سلام کیا جا سکتا ہے. اور سلام کے آداب سے متعلق ارشاد فرمایا کہ سلام نہ اتنی بلند آواز سے کیا جائے کہ سونے والوں کو تکلیف ہو، اور نہ اتنی آہستگی سے سلام کرو کہ تم خود بھی نہ سنو. تو یہ مقداد رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دودھ رکھا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے، تو آپ جب تشریف لائے تو فیضی امن اللہ فیوسلم و تسلیم اللہ کے دو نامن ویوسم القوان، آپ نے سلام کیا، لیکن سلام ایسا سلام نہیں تھا کہ تسلیم اللہ کے دو نامن ویوسم القوان، اس سے سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ ہوئی اور جو جاگ رہے تھے انہوں نے سن لیا. یعنی اتنی چیخ و پکار نہ ہو اور اتنی بلند آواز سے سلام نہ کرے کہ پوری مسجد ماشاءاللہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ نہ ہو، بلکہ آہستگی سے سلام. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے اور جناب اتنی بلند آواز سے سلام کیا کہ بعض لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا یہ. تو اتنی چیخ والی آواز سے سلام نہ کریں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ، نہ اتنے چپکے سے سلام کریں کہ آپ اپنے آپ کو سلام کر رہے ہیں یا کسی اور کو، اور نہ اتنی بلند آواز سے کہ وہ مجلس کے ادب کے خلاف ہو، بلکہ میانہ روی والی آواز ہو. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم کما کان یسلم. اور یہ خواتین کی ایک جماعت مسجد میں بیٹھی ہے، اسماء بنت یزید اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے گزرے تو ہاتھ کا اشارہ بھی کیا، اور بعض دوسرے روایات میں یہ ہے کہ سلام کیا. تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ صرف ہاتھ کا ہلا دینا جس اشارے کے ساتھ زبان سے سلام نہ کیا جائے یہ منع ہے، اور یہ اس سے منع کیا گیا، یہ مکروہ ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اگر جس کو اشارہ کیا جا رہا ہے سلام کا یا سلام کے جواب کا، تو زبان سے وہ جملے ادا کیے جائیں. اگر آپ ہاتھ کے اشارے سے کسی کو سلام کر رہے ہیں یا اسے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سلام کیا، تو زبان سے کہیے، خواہ وہ نہ سنیں، لیکن زبان سے کہیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر وہ سلام کر رہا ہے اور آپ جواب اس کو دینا چاہتے ہیں، تب بھی ہاتھ کے اشارے سے اس کو بتائیے اور زبان سے کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو صرف ہاتھ کا اشارہ کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے بھی سلام کیا جائے اور سلام کا جواب دیا جائے. اور خواتین کے سلام سے متعلق اگلے ابواب میں یہ ان احادیث کو بیان کریں گے. 136 اور 137 باب میں بچوں کو سلام کرنا اور بیوی اور عورتوں کو سلام کرنا، تو وہاں اس مسئلے کو بیان کریں گے کہ اس کی شرائط ہیں، فتنے کا اندیشہ نہ ہو تب جائز ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے. اور چھٹی حدیث میں یہ، اس سے پہلے ہم نے اس حدیث کو، چھٹی حدیث کو اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ علیک السلام یہ جائز نہیں ہے، یہ تو فرمایا کہ مردوں کا تحیہ ہے، صحیح طریقہ سلام کا یہی ہے السلام علیکم، جس کو بھی سلام کیا جائے یہ کہا جائے السلام علیکم. سلام کے مزید آداب میں باب آداب السلام میں اس حدیث کو جو متفق علیہ ہے روایت کیا، ارشاد فرمایا کہ یسلم الراکب علی الماشی، جو سواری پر ہو وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والے ہوں وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کریں، اور جو کم ہو وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یہ ادب ہے سلام کا کہ جو لوگ چل رہے ہوں راستے پر پیدل، اگر کہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پائیں تو ان کو سلام کریں، اور تعداد میں کم لوگ وہ تعداد میں زیادہ لوگوں کو سلام کریں، اور سوار چلنے والے کو سلام کرے. اور فرمایا کہ اللہ کے زیادہ نزدیک وہ ہے جس نے سلام میں پہل کی، جس نے سلام میں پہل کی وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہے. ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو وہ سلام میں پہل کرے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں, اس لیے کہ ہم بڑے ہیں, لوگ چھوٹے ہیں. تو اسی انتظار میں کہ کب کوئی سلام کرے گا تو ہم جواب دیں گے, خود سلام نہیں کرتے, اس لیے کہ تکبر ہے, بڑا پن ہے. اس سے منع کیا, فرمایا کہ نہیں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ تو سلام میں پہل کرو. اس سے پہلے کہ کوئی کہے السلام علیکم تم فوراً کہو السلام علیکم. اور اگلے باب میں باب استحباب اعادۃ السلام, سلام کا بار بار کرنا, علی من تکرر لقاؤہ علی قرب, جس سے بار بار ملا جائے قریبی شخص سے, بأن دخل ثم خرج ثم دخل فی الحال, جو اسی وقت گھر میں یا کمرے میں یا کسی جگہ داخل ہو پھر نکلے پھر داخل ہو, او حال بینہما شجرۃ ونحوہا, یا ان کے درمیان درخت یا کوئی آڑ یا کوئی حائل آ جائے. تو فرمایا کہ اگر تم گھر میں ہو یا کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہو اور تم اٹھ کے گئے, پانی پیا, وضو کیا, حاجت سے فارغ ہوئے, پھر آئے اسی جگہ بیٹھے تو کہو السلام علیکم. راستے پہ چلتے ہوئے درمیان میں کوئی پہاڑ, درخت یا کوئی چیز حائل ہو گئی, پھر آپس میں تم ملے تو کہو السلام علیکم. اس لیے کہ سلام جتنی کثرت سے ہوگا اتنی نیکیاں زیادہ ملیں گی. یہ اس متفق علیہ حدیث کو روایت کرتے ہیں, ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فارغ ہو کے وہ آیا اور اس نے سلام کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی. وہ گیا اس نے دوبارہ نماز پڑھی, پھر آ کے اس نے سلام کیا. ایک ہی مجلس میں کئی بار اس نے سلام کیا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فان حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ. اپنے بھائی کو سلام کرو, اگر درمیان میں کوئی پتھر, دیوار, درخت وغیرہ آئے اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرو. کیونکہ سلام اس معاشرے میں عام تھا, افشا اس سلام پر عمل کرتے تھے, اس لیے وہ اس کو برا محسوس نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا کہ نہ سلامتی اپنے لیے کوئی چاہتا ہے نہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے, اس لیے اگر وہاں ایک ہی ملاقات میں دو چار بار سلام کرو تو مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارے کسی درس میں اسی قسم کی گفتگو سن ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ جب گھر تشریف لے گئے اور اپنے محلے میں گھر سے نکلے اور جب وہ کچھ خریداری کے لیے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے اپنے ایک پڑوسی بزرگ تھے, ان کو انہوں نے سلام کیا اور اسی وقت واپس آئے تو پھر وہ بزرگ کھڑے تھے, انہوں نے پھر سلام کیا. پھر گھر والوں نے کہا کہ ایک چیز رہ گئی وہ لے کے آؤ, یہ پھر نکلے پھر سلام کیا اور پھر واپسی پہ. تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ تین چار مرتبہ گزر ہوا, تیسری اور چوتھی مرتبہ بزرگ نے پکڑ لیا ان کو اور کہا کہ کیوں کیا بات ہے, اور غصے میں کہنے لگا کیا تمہیں اور کوئی نہیں ملا. تو چونکہ وہ ماحول اور ذہن سازی نہیں ہوئی تو وہ سلام کرنے کو سمجھے کہ کوئی خاص بات ہے یا یہ شخص میرا مذاق اڑا رہا ہے یا کوئی ایسی کوئی بات ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے کو سلام کیا جا رہا ہے, مجھے کو سلام کیا جا رہا ہے, آخر کیا بات ہے. تو یہ ان کو علم نہیں ہے کہ کتنے نیکیاں چل تھوڑی سی دیر میں دونوں کو اللہ نے کتنے نیکیاں دے دیں. یہ وہ نیکیاں ہیں جن کی ہمارے ہاں ہماری زندگی میں ہمارے ہاں ان کی قدر نہیں ہے. ہمیں اس لیے کہ قدر اس چیز کی جاتی ہے جس پہ انسان کا کچھ خرچ ہو, کیونکہ ہمیں مفت میں ملتی ہیں. اور قیامت کے 50,000 سال والے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان بھاگا پھرے گا, بھاگتا پھرے گا, والد کے پاس جائے گا, والد نیکی دینے سے انکار کر دے گا, والدہ کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی کا سوال ہے, وہ کہے گی آج تو مجھے زیادہ ضرورت تھی نیکی کی. اولاد, بہن بھائی, ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا, اس دن معلوم ہوگا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ کہنے سے 30 نیکیاں مل رہی تھیں اور ہم نے ضائع کر دی. ہم نے بتایا کہ ابو ہریرہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھنا اور اس کے ساتھ قبرستان جانا 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے, تو فرمایا کرتے تھے, حسرت اور افسوس کیا کرتے تھے کہ افسوس افسوس, اپنے آپ سے کہتے کہ ابو ہریرہ تجھ سے کتنی نیکیاں ضائع ہو گئی, نکل گئی تیرے ہاتھ سے. افسوس کر کے اپنے آپ سے کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تجھ پہ افسوس ہے, کتنی نیکیاں تیرے ہاتھ سے نکل گئی. اس لیے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ نیکیاں ہی کل قیامت کے دن کام آئیں گی, یہی وہ نیکیاں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے. اور یہ سلام کے آداب میں ارشاد فرمایا کہ باب استحباب السلام اذا دخل بیتا, گھر میں جب داخل ہو مستحب عمل یہ ہے گھر والوں کو سلام کرو, اس سے گھر میں برکت آتی ہے. سورہ النور کی آیت نمبر 61, فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ, جب تم لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, اللہ کی طرف سے تحیہ ہے اور اس میں برکت ہے. گھر والوں کو سلام کرنا, گھر کا بڑا مرد گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے, اس سے. اور اسی طریقے پہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی, سیدنا انس چونکہ خادم ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی, 10 سال تک خدمت کی ہے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اے بیٹا اذا دخلت علی اہلک, جب تم گھر والوں پر یعنی گھر میں داخل ہو, فسلم سلام کیا کرو, یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک, تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے اس میں برکت. تو گھر میں برکت کے لیے جن نیکیوں کا ہونا ضروری اور جو نیکیاں گھر میں جن کی وجہ سے برکت نازل ہوتی ہے, ان میں ایک ہے السلام علیکم. گھر کے بچے اور بڑے سب جب گھر میں کوئی داخل ہو تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر والوں کو سلام کرتے تھے, بلکہ آپ کا جو اخلاق عظیم وہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. باب السلام علی الصبیان, عن انس رضی اللہ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل. سیدنا انس ایک مرتبہ گزرے تو بچے کھیل رہے تھے, سلام کیا اور فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب گزرتے بچوں کو دیکھتے تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. آج کتنے بزرگ اور بڑے ہیں جو بچوں کو سلام کرتے ہیں, یہ اخلاق اور سنت ہے کہ بچوں کو سلام کیا جائے. اور اسی طریقے پہ باب سلام الرجل علی زوجته والمرأة من محارمه وعلی اجنبیۃ واجنبیات لا یخاف الفتنۃ بهن وسلامهن بهذا الشرط. امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو خواتین کو سلام کیا جا سکتا ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بڑھیا تھی جو ہمارے لیے کچھ کھانا وغیرہ بنایا کرتی تھی, کانت لنا عجوز, بوڑھی عورت تھی, تأخذ من اصول السلق, چقندر جو ہوتا ہے کھانے کا بازار میں اس کی جڑیں وہ لیتی, فتطرحه في القدر اور ہنڈیا میں ڈالتی, وتكركر حبات من شعير اور جو پیستی, تكركر کا معنی ہے تطحن یعنی پیستی, اور اس سے ہمارے لیے کوئی مخصوص کھانا جو اس دور میں عرب مدینہ کے لوگ کھاتے تھے بناتی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جمعہ پڑھ کے واپس لوٹتے تو اس بڑھیا کو سلام کرتے اور وہ ہمارے سامنے کھانا رکھتی. اس حدیث سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو مرد عورتوں کو سلام کر سکتے ہیں. اور چونکہ اس دور میں فتنوں کا اندیشہ زیادہ ہے اس لیے یہ مناسب اور جائز نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو سلام کرے. یہ اس دور کی یا اس وقت کی بات ہے جب فتنوں کا اس قدر عام نہیں تھے فتنے. اور اس وقت بھی اگر کہیں ایسا ماحول ہو جہاں فتنوں کا اندیشہ نہ ہو, مخصوص ماحول ہو, وہاں پر اگر کوئی مرد کسی بڑھیا عورت کو یا کسی عورت کو سلام کرے تو اس کا جواز ہے, لیکن یہ مشروط ہے. ام ہانی بنت ابی طالب فتح مکہ کے دن جب داخل ہوئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ لٹکایا ہوا ہے کہ ابا غسل کر رہے ہیں. تو یہ ام ہانی بنت ابی طالب, یہ علی کی بہن, یہ داخل ہوئی اور انہوں نے سلام کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو, انہوں نے سلام کیا. یہ احادیث انہوں نے بیان کی, اور اسماء بنت یزید کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں انہوں نے امام نے اس حدیث کو پھر نقل کیا کہ مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ فسلم علینا. تو اس سے یہ چیز بتائی گئی کہ فتنوں کا یا فتنے کا اندیشہ ہو تو کسی مرد کے لیے کسی اجنبی عورت کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. البتہ رشتے کی خواتین اور رشتے اور خاندان میں جو خواتین ہیں ان کو سلام کرنا جائز ہے, لیکن اس کے لیے بھی علماء نے وہی شرط لگائی ہے کہ اگر یہ محرم ہے جیسا کہ بیوی, والدہ, بہن, بیٹی, تو ان کو سلام کرنا مسنون عمل ہے. کہ باب سلام الرجل علی زوجته, آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوتے تو خواتین کو سلام کرتے تھے اور السلام علیکم ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور اگر یہ رشتے میں ہیں اور محرم نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے شرط یہ ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو, اس صورت میں سلام کیا جائے, صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال ہے وہ لاٹری کے بارے میں ہے, جو عموماً جس کے اشتہارات اخبارات وغیرہ میں آتے ہیں, اور اس لاٹری کی کئی شکلیں یہاں پر بھی رائج ہیں اور بر صغیر پاک و ہند میں بھی رائج ہیں. اس کے بارے میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. لاٹری کو علماء اور فقہا نے جوئے کی ایک شکل قرار دیا ہے, قمار کی ایک یہ شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو, شراب اور والمیسر جوئے کی کوئی بھی قسم, اس لیے کہ ہر زمانے میں حرام خوریوں اور حرام کاریوں کی شکلوں میں اور ان کی کیفیات میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, حقیقت ان کی ایک ہی ہوتی ہے. جس طریقے پہ موسیقی کے آلات ہر زمانے میں مختلف ہوتے ہیں اور زمانہ ترقی کرتا ہے, اس کے آلات میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, لیکن موسیقی بہرحال موسیقی ہے جس کا حکم حرام ہے. موسیقی خواہ اس کا تعلق کسی بھی قسم کے آلات سے ہو, وہ حرام ہے. اگرچہ بعض متأخرین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے, لیکن جو صحیح مسئلہ ہے سلف صالحین جس پہ قائم رہے, اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں, کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہان فی بیان مکائد الشیطان میں بحث کی ہے, اور اس موسیقی کے بارے میں انہوں نے سینکڑوں صفحات لکھے ہیں, اور انہوں نے اس کے 14 سے زیادہ نام گنوائے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مستقبل میں کسی وقت تفصیل سے اس بیماری کے بارے میں ہم پڑھیں کہ قرآن و حدیث موسیقی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اس کے آلات کی تبدیلی کی بنا پہ اس کی حلت کا یا اس کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اسی طریقے پہ سود ہے, سود اپنی شکلیں لاکھ تبدیل کرے لیکن اس کو مباح اور حلال نہیں قرار دیا جا سکتا. تو جوئے کی کئی شکلیں اور کئی قسمیں ہیں, جاہلیت کے زمانے میں اس کی اور شکل تھی, اب 1400 سال گزرنے کے بعد اس کی شکلوں میں تبدیلی واقع ہوئی ہے. یورپ میں جو مختلف قسم کے جوئے بڑے بڑے ہوٹلوں اور بڑے بڑے کلبوں اور دوسری جگہوں پہ جو کھیل کھیلے جاتے ہیں, جوئے کی اقسام ہیں اور ہر قسم دوسری قسم سے مختلف ہے. تو لاٹری جو کہ ہمارے ہاں ایک عام مروجہ چیز ہے, یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دور رہنے کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان, یہ پلیت کام ہے, گندا کام ہے اور یہ شیطان کا کام ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, اگر تم فلاح و کامیابی پاتے ہو اس سے دور رہو. ظاہری طور پہ زیادہ پیسے آپ کو مل جائیں گے لیکن اس میں آپ کی فلاح اور کامیابی نہیں ہوگی, اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے. دوسرا سوال اس سے پہلے کئی مرتبہ غالباً گزر چکا ہے, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں. تفصیل سے اس بارے میں نے بتا دیا ہے, اختصار کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو احادیث اس بارے میں وارد ہوئی ہیں, تمام کی تمام احادیث, ان کو سامنے رکھ کے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے جس کی طرف بعض کو کہا بھی گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے بہتر یہ ہے مقتدی کے لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرے. پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ کیا سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے مقتدی پر واجب ہے یا نہیں ہے. تو جو صحیح مسئلہ ہے, جو کہ صرف فقہا کا قول ہی نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. یہ حدیث صحیح ہے اور اس پہ علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. جو لوگ اس حدیث کو کمزور بتاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پہ واجب نہیں ہے, نہ واجب ہے نہ یہ نماز کا رکن ہے. امام جو قراءت کرتا ہے وہ مقتدی کی طرف سے کفایت کرتی ہے, یہ ہے صحیح مسئلہ. اس کے بعد اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وسعت ہے, وہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہے تمام حدیثوں پہ عمل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. البتہ جہری نمازوں میں جو جن رکعتوں میں امام خاموش رہتا ہے ان رکعتوں میں بھی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے, مثلا مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری دو رکعتیں. البتہ وہ نمازیں یا وہ رکعتیں جن میں امام جہری قراءت کرتا ہے تو مقتدی پہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے, اور اگر امام مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقفہ دیتا ہے تو یہ مقتدی مختار ہے, چاہے تو پڑھ لے اور چاہے تو نہ پڑھے. لیکن جو لوگ امام کی قراءت کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں, اس لیے کہ وہ استدلال کرتے ہیں حدیث سے اور حدیث تابع ہے قرآن کے, اور قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اور نماز کے بارے میں نہیں نازل ہوئی, لیکن امام ابن تیمیہ اور امام احمد ابن حنبل ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نماز میں قراءت مقتدی کی قراءت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ قول ہے امام احمد ابن حنبل کا اور ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ ان کا یہ قول ہے. تو امام اگر قراءت کر رہا ہو تو مقتدی اگر قراءت کرے گا تو یہ گویا کہ وہ نماز میں ایک غلط عمل کر رہا ہے, اس لیے کہ امام قراءت اس لیے کرتا ہے کہ مقتدی اس کی قراءت کو سنے. امام کی تابع داری واجب ہے مقتدی پہ, اگر وہ وقفہ دے تب تو آپ پڑھ لیجیے, لیکن اگر وہ وقفہ نہیں دیتا, اس طریقے سے ایک عام عادت ہے کہ امام بھی تلاوت کر رہا ہے اور مقتدی بھی تلاوت کر رہا ہے, اب نہ یہ اپنی تلاوت کے بارے میں سمجھ کو آتی ہے کیا پڑھ رہا ہے اور نہ امام کے بارے میں یہ سن رہا ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے, تو اس لیے اس میں بہتر رائے جو میاں عربی والا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مقتدی پہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے واجب نہیں ہے, اور اس کے بعد بہتر یہ ہے
کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرے سری نمازوں میں، جہری نمازوں کی ان رکعتوں میں جہاں امام خاموش رہتا ہے، اور ان رکعتوں میں جن میں امام جہری تلاوت کرتا ہے اگر وہ موقع دے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت دے اور اس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔